اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد، سورہ مبارکہ روم آیت نمبر 6 سے آیت نمبر 15، ارشاد پروردگار ہو رہا ہے، وعد اللہ ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے، لا یخلف اللہ وعدہ، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، مگر لوگوں کی اکثریت اس بات کو نہیں جانتی۔ یہ وعدہ کون سا تھا؟ یہاں پر تو ظاہر و سیاق و سباق کے اعتبار سے یہ وعدہ اسی خبر سے متعلق ہے جو مستقبل کے حوالے سے دی جا رہی ہے کہ روم والے مغلوب ہو گئے تھے، جس پر مشرکین خوشیاں منا رہے تھے کہ یہ جیسے بھی ہیں بہرحال توحید کی بات کرتے ہیں، چاہے بگڑی بھی توحید، اور اس طرح سے مسلمانوں پر تان و طنز کے تیر برسا رہے تھے کہ مسلمانوں تم بھی توحید کی بات کرتے ہو، عنقریب تم بھی مغلوب ہو جاؤ گے جس طرح سے وہ روم والے مغلوب ہو گئے تھے، اور پروردگار عالم نے یہ خبر دی تھی کہ عنقریب وہ لوگ واپس غالب آ جائیں گے چند سالوں ہی کے اندر۔ یہ جو خبر تھی اور یہ جو وعدہ تھا اس نے پورا ہونا ہے، اللہ اس کے بارے میں فرماتا ہے کہ اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، یعنی یہ تمہارے سامنے آ جائے گا اور قرآن مجید کی حقانیت تمہارے لیے روشن ہو جائے گی۔ مگر ساتھ ہی ساتھ ایک تبصرہ بھی پروردگار عالم نے کیا کہ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرۃ هم غافلون، کہ وہ جانتے ہیں بس دنیاوی زندگی کے سطحی پہلو کو اور وہ آخرت سے بے خبر ہیں، یعنی ان کی خوشیاں، ان کے غم، وہ سب اس بات سے متعلق ہیں دنیا میں کیا ہوا، دنیا میں کون غالب آیا، دنیا میں کون مغلوب ہوا، بس انہی چیزوں کو وہ معیار بناتے رہتے ہیں۔ صاحب موضح القرآن شاہ عبد القادر اس کے بارے میں لکھتے ہیں، یعنی ظاہر دنیا میں جس کا غلبہ دیکھیں کہیں اللہ اس سے خوش ہے، جبکہ یہ معیار نہیں ہے۔ یعنی اس واقعے کے اندر تو پروردگار عالم نے قرآن کی حقانیت کے لیے یہ بتا دیا کہ مستقبل میں کیا ہونے والا ہے، لیکن کیوں اس طرح سے سطحی سوچ رکھی جائے کہ دنیا کے اندر کوئی غالب آ گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حق پر ہے، جبکہ یہ معیار نہیں بن سکتا۔ اصل چیز تو آخرت ہے کہ آخرت کے اندر کون کامیاب ہوتا ہے، کون ناکام ہوتا ہے۔ اسی کو فردر پروردگار عالم نے الابریٹ کیا ہے کہ اولم یتفکروا فی انفسہم، کیا انہوں نے اپنے دلوں میں غور نہیں کیا، ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق، اللہ نے آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ان کو صحیح طور پر حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، وہ اجل مسمى اور ایک مخصوص مدت تک کے لیے پیدا کیا ہے، کوئی پرپز ہے، کوئی مقصد ہے کہ جس کے لیے ان تمام تر چیزوں کو پیدا کیا گیا ہے، اور ایک مدت ہے جس کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ، اور لوگوں کی اکثریت اپنے رب سے ملاقات کا انکار کرتی ہے، یعنی یہی پرابلم ہوتا ہے، اس کے بعد پھر انہیں دنیاوی زندگی ہی سب کچھ لگتی ہے اور آخرت کے بارے میں سوچنے سمجھنے کا انہیں موقع نہیں ملتا، اور پھر اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آخرت میں انہیں خسارہ اٹھانا پڑتا ہے۔ یہ پچھلی آیت کا گویا فردر ایلوبریشن ہو گیا۔ اب اس کے بعد پروردگار عالم ایک مرتبہ پھر دعوت غور و فکر دیتا ہے، ارشاد ہوتا ہے، اولم یسیروا فی الارض، کہ کیا انہوں نے زمین میں سیر نہیں کی ہے، فینظروا، کہ وہ دیکھیں، کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کہ کیا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں، یعنی یہ لوگ کوئی دنیا میں پہلے تو نہیں ہیں، یعنی ان سے پہلے قومیں آئیں اور گزر گئیں، ان کے آئینے میں وہ اپنی صورت کیوں نہیں دیکھتے، کانوا اشد منہم قوۃ، تعداد میں بھی وہ لوگ، طاقت میں بھی وہ لوگ زیادہ تھے، اشد منہم قوۃ، قوت ان کی زیادہ تھی، وہ اسار الارض، انہوں نے زمین کو تہوالا بھی کیا، وہ امروہا، اور زمین میں تعمیرات بھی کی، عمارتیں، ٹاورز بنائے، بہت کچھ، یعنی اس کے لیے صرف ہم ایک مثال پیرامڈس کی خالی دیکھنے جو اہرام مصر کی ہے تو بہت سی عبرتیں سامنے آ جاتی ہیں۔ تو پروردگار کہتا ہے قوت بھی ان کی زیادہ تھی، زمین کو انہوں نے اوپر نیچے بھی کافی کیا، وہ امروہا، اور اس کے اندر تعمیرات بھی کی، اکثر مما امروہا، جو خود ان لوگوں نے تعمیرات کی ہیں اس کے مقابلے میں ان کی تعمیرات بہت زیادہ تھی، وجاءتہم رسلہم بالبینات، اور ان کے پاس رسول بھی آئے اور بینات لے کر آئے، روشن نشانیاں، معجزات لے کر آئے، فما کان اللہ لیظلمہم، تو اللہ نے ان کے اوپر ظلم نہیں کیا، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، وہ خود اپنے آپ پر ظلم کرنے والے تھے، یعنی جو ان کا انجام ہوا ان کے بد عملی تھی کہ جس کا انہوں نے نتیجہ دیکھا. اس کے بعد ارشاد ہو رہا ہے ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء، پھر برا کرنے والوں کا انجام برا ہوا، یعنی جب وہ برا کر رہے تھے تو بڑے مزے کر رہے تھے، وہ اپنے ظلم میں خوش تھے، مگن تھے، اور سمجھ رہے تھے کہ انہیں گویا آب حیات پلا دیا گیا ہے، کبھی مرنا نہیں ہے اور کبھی بھی کوئی ڈاؤن فال، کوئی ڈکلائن، کوئی زوال ان کا نہیں آنے والا ہے. لیکن ہوا کیا، برے کا انجام برا ہوا. انکذبوا بآیات اللہ، انہوں نے کیا برا کیا تھا، اسی کو سمجھایا جا رہا ہے کہ انہوں نے اللہ کی آیتوں کی تکذیب کی تھی، ان کو جھٹلایا تھا. انکذبوا بآیات اللہ وکانوا بہا یستہزئون، اور وہ اس کا مذاق ہی اڑاتے رہے. اس سیاق و سباق کے ساتھ جو بات کی گئی ہے، اب اس کے بعد اس کا مستقبل میں جو اپلیکیشن آیا، یہ اس وقت سامنے آیا کہ جب جناب زینب سلام اللہ علیہ نے دربار یزید کے اندر خود ارشاد فرمایا کہ جب جناب امام حسین علیہ السلام کا سر تخت میں پڑا ہوا تھا اور یزید گستاخی کر رہا تھا، امام مظلوم کے لبوں کے ساتھ گستاخی، ان کے دندان کے ساتھ گستاخی کر رہا تھا، اس موقع پر جناب زینب سلام اللہ علیہ کا مارکت العارہ خطبہ ہے. میں تمام دوستوں کو دعوت دوں گا کہ وہ بی بی کے خطبے کو بہت غور سے پڑھیں. اس کے اندر کئی آیتوں سے بی بی نے استدلال کیا ہے، ان میں ایک آیت یہ بھی ہے، خطبے کے آغاز ہی میں جناب زینب سلام اللہ علیہ نے یزید کو مخاطب کیا اور اس میں اس آیت کا حوالہ دیا کہ پھر برا کرنے والوں کا انجام برا ہوا، انہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا اور ان کا مذاق اڑایا. امام حسین علیہ السلام سے بڑی کیا آیت ہو سکتی ہے جو جوہران جنت کے سردار ہیں، اور ان کے ساتھ گستاخی اور ان کی تکذیب کرنا، گویا جناب زینب سلام اللہ علیہا جو مفسر قرآن ہے، انہوں نے سمجھایا کہ تیرا انجام بھی برا ہی ہونے والا ہے. اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ ثم الیہ ترجعون، اللہ ہی نے خلقت کا آغاز کیا، وہی پلٹائے گا اور اسی کی بارگاہ میں تم سب کو پلٹایا جائے گا. آغاز خلقت، جیسے دنیا کے اندر زندگی، پھر اس کے بعد وہ پلٹائے گا یعنی موت کے بعد کی زندگی، اور پھر اس کے بعد تمہیں اس کی بارگاہ میں پلٹایا جائے گا یعنی میدان قیامت کا حساب کتاب. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ، اور جب قیامت برپا ہوگی تو جتنے مجرم ہیں وہ دم بخود رہ جائیں گے. ظاہر دنیا کے اندر تو وہ بہت بڑے بڑے دعوے کرتے تھے، مگر جب حقیقت حال ان کے سامنے آئے گی تو وہاں پر وہ دم بخود ہو جائیں گے اور مایوس ہو جائیں گے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِنْ شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ، اور جن کو وہ اللہ کے ساتھ اپنے لیے شریک سمجھتے تھے ان میں سے کوئی بھی ان کی شفاعت کرنے والا نہیں ہوگا. وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ، اور وہ تو خود ان شرکا کا انکار کرنے والے بن جائیں گے. یا یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ وہ شرکا جو ہے وہ اپنے شریک قرار دینے کے منکر ہو جائیں گے. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جب قیامت کا دن برپا ہوگا، یوم الدین یتفرقون، تو اس دن یہ لوگ مختلف ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائیں گے. وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، تو وہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہمارے صالحہ انجام دیے، فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ، تو وہ باغوں میں ہوں گے اور خوش و خرم ہوں گے. یہ تو ایک گروہ ہو گیا. پھر اس کے بعد جو دوسرا گروہ ہے، اس کا ذکر اگلے صفحے کی پہلی آیت میں ہے، آیت نمبر 16 میں. یہاں پر تو یہ صفحہ نمبر 15 مکمل ہو رہا ہے، مگر جو اگلی آیت ہے مناسبت کی وجہ سے میں اس کا ترجمہ یہاں پڑھ رہا ہوں. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا، وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، ہماری نشانیوں کو جھٹلایا، وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ، اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا، فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ، تو وہ عذاب میں حاضر کیے جانے والے ہوں گے. یہاں پر آیت نمبر 15 پر، اور پھر جنرل ہم نے آیت نمبر 16 کا بھی ذکر کر دیا. یہ صفحہ بہرحال مکمل ہوا. پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ مبارکہ روم، آیت نمبر 16 سے آیت نمبر 24، 16 سے 24 تک. گزشتہ صفحے کے اختتام پر ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ پروردگار عالم نے قیامت کے دن مختلف گروہوں کا ذکر فرمایا تھا. پہلے گروہ کا ذکر گزشتہ صفحے کے اختتام پر تھا کہ وہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہمارے صالح انجام دیے، وہ بہشت میں ہوں گے، خوش خوش ہوں گے. پھر ارشاد ہوتا ہے اس صفحے کے آغاز پہ، وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا اور وہ کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا یعنی انکار کیا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا ہماری نشانیوں کو جھٹلایا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا ان کا انکار کیا فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ تو وہ عذاب میں حاضر کیے جانے والے ہوں گے. یہ کہہ کر پروردگار عالم نے یہ جو دونوں ایکسٹریم گروہ ہیں ان کا ذکر کر دیا. اب اس کے بعد پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے فسبحان اللہ حینا تمسون تو تسبیح ہے اللہ کی جب تم شام کرتے ہو وحینا تصبحون اور جب تم صبح کرتے ہو. یہ اوقات کا ذکر ہو رہا ہے. وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور اسی کے لیے حمد ہے یعنی تعریف ہے آسمانوں میں اور زمین میں. یہ جگہوں کی بات ہو رہی ہے. وَأَشِيًا اور عشاء کے وقت یہ پھر ٹائم کا ذکر آ گیا زمانے کا. وَحِينَ تُظْهِرُونَ اور جب تم دوپہر کرتے ہو یعنی ایک مرتبہ پھر یہ ظہر کا وقت آ گیا دوپہر کا وقت آ گیا. اب غور کرنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ جو مکان کا ذکر ہے وہ تو ظاہر ہے کہ آسمانوں اور زمین سب پر محیط ہے, مگر جو پروردگار عالم نے زمانے کی بات کی ہے تو اس میں کچھ اوقات ہیں کہ جن کو خاص طور پر ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے. اب ظاہر ہے کہ جو باقی اوقات ہیں ان میں بھی پروردگار عالم کے بے عیب ہونے کا ذکر ہو سکتا ہے, اس میں بھی پروردگار عالم کی تسبیح کی جا سکتی ہے, مگر یہ اوقات کا جو خاص یہاں پر ذکر کر کے بیان کیا گیا ہے اس سے بعد مفسرین نے یہ کہا من جملہ شاہ ولی اللہ نے کہ اس میں پروردگار عالم نے نماز کے اوقات جو ہیں ان کی طرف متوجہ کیا ہے یعنی ان اوقات میں نماز کے ذریعے گویا پروردگار عالم کی تسبیح کی جائے. اس پر غور کرنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ جو اوقات یہاں پر بیان ہوئے ہیں ان میں پانچ اوقات نہیں ہیں. حینا تمسون ایک وقت ہے شام کا, حینا تصبحون صبح کا دوسرا وقت ہے, اشیئن تیسرا وقت ہے, اور پھر تظہرون یہ چوتھا وقت ہے, جبکہ نمازیں پانچ ہیں. جس کی وجہ سے ضروری ہو جاتا ہے کہ اس بات کو مانا جائے کہ تمسون سے مغرب کی نماز کا وقت ہو سکتا ہے, تصبحون سے فجر کی نماز کا وقت ہو سکتا ہے, اشیا سے عشاء کی نماز کا وقت ہو سکتا ہے, اور تظہرون جو ہے اس میں دونوں نمازیں ظہر اور عصر شامل ہیں. اور ظاہر ہے کہ یہ فقہ اہل بیت کے بالکل مطابق ہے, اس لیے کہ ظہر اور عصر دونوں کا وقت ایک ساتھ ہی ہوتا ہے, اس میں ترتیب کا فرق ہوتا ہے کہ ظہر پہلے اور عصر بعد میں. یہ جواز کی بات ہو رہی ہے, افضل اوقات کی بحث اپنی جگہ پر الگ ہے, اور اسی بنا پر یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ جو اشیئن کہا گیا ہے اور تمسون کے علاوہ اس کو بیان کیا گیا ہے اس سے جو افضل وقت ہے وہ مراد لیا گیا ہے. بہرحال فقہ اہل بیت کے اندر جس طرح سے اوقات نماز کو ایکسپلین کیا گیا ہے اور جس کی بہرحال ساستہ سے تائید بھی ہوتی ہے تو وہ نماز پنجگانہ کے اوقات جو قرآن مجید کے اندر بیان ہوئے مختلف مقامات پر ان کے ساتھ اس کی تطبیق بڑی آسانی سے ہو سکتی ہے, اور یہ پھر ایک مرتبہ غور و فکر کے لیے ایک سامان ہے اور فوڈ فار تھاٹ ہے. آگے پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی کہ وہ اللہ ہے کہ جو زندہ کو نکالتا ہے مردہ سے اور مردہ کو نکالتا ہے زندہ سے. اب اس میں مختلف قسم کی جو پیدائشیں ہیں ان کے اوپر بھی اس کی تطبیق کی گئی ہے, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ سمجھایا گیا ہے کہ جو ولی کے گھر میں شیطان اور شیطان کے گھر میں ولی وہ بھی اس سے مراد ہے. کہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بڑے عبادت گزار افراد ہوتے ہیں اور ان کے گھر پر بہت ہی ایسے افراد آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں کہ جو پسر نوح ثابت ہوتے ہیں, اور اس کے برعکس بھی ہوتا ہے, وہ بھی اس آیت سے مراد ہو سکتے ہیں. اس طرح کی آیت قرآن مجید میں اس کے علاوہ بھی آئی ہے. پھر اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا اور اس نے زمین کو زندہ کیا مردہ ہونے کے بعد. ظاہر ہے کہ یہ وہی بات ہے کہ آسمان سے بارش نازل ہوتی ہے اور وہ زمین کے جس کے اندر بظاہر سبزے کی اور فصل اگنے کی کوئی امکان اور کسی قسم کی کوئی گنجائش نظر نہیں آ رہی ہوتی اسباب ظاہری کے تحت, لیکن ہم جانتے ہیں کہ جب آسمان سے بارش نازل ہوتی ہے تو پھر لہلاتا ہوا سبزہ وہاں پر نظر آنا شروع ہو جاتا ہے, جس کو پروردگار عالم زندگی سے تعبیر کرتا ہے. آگے پروردگار فرماتا ہے وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ اور اسی طرح سے تم بھی نکالے جاؤ گے, یعنی جس طرح سے زمین سے سبزہ اگتا ہے اسی طریقے سے تم بھی نکالے جاؤ گے. تمہیں دفن کر دیا گیا, زمین کے اندر گاڑ دیا گیا, مٹی کے حوالے کر دیا گیا, تو یہ مت سمجھنا کہ تمہیں اس سے باہر نہیں آنا ہے. بہرحال ایک وقت آئے گا کہ جب تمہیں یہاں سے زندہ کر کے اٹھایا جائے گا. اب اس کے بعد پروردگار عالم نے وہ انداز اختیار کیا ہے کہ جو بڑا انفرادیت رکھتا ہے، بڑی ندرت ہے اس کے اندر۔ ویسے تو قرآن مجید کے اندر پروردگار نے نشانیاں بہت سی بیان کی ہیں، اور پیچھے بھی جو آیتیں گزری ان میں بھی پروردگار عالم کی نشانیاں ہیں، مگر یہ انداز جو ہے وہ من آیات ہی، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے۔ یہ خاص سورہ روم کے اندر بہت زیادہ یہ انداز اختیار کیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ شاذ ہی نظر آتا ہے۔ پروردگار فرماتا ہے وہ من آیات ہی، یہ پہلا موقع ہے کہ اس کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے۔ ان خلقکم من تراب، کہ اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، یہ ظاہر جناب آدم علیہ السلام تک انسان کے ذہن کو منتقل کیا گیا ہے، جس کا تذکرہ قرآن مجید میں مختلف موقعوں پر آیا ہے کہ پروردگار عالم نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، تو ظاہر ہے کہ ان کی نسل جتنی بھی آگے بڑھ رہی ہے آج تک اور قیامت تک، وہ سب کے سب مٹی ہی کی پروڈکٹ کہلائیں گے، یعنی مٹی ہی سے ان کو بنایا گیا۔ کہ اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، ثم اذا انتم بشر تنتشرون، اور پھر اس کے بعد تم لوگ زمین میں پھیلتے چلے جاتے ہو انسان بن کر، یعنی پروردگار عالم نے تمہیں اس طرح سے گنجائش رکھی ہے کہ تم چلنے لگے، پھرنے لگے، پھیل گئے زمین کے اوپر۔ پھر اس کے بعد جو اگلی آیت ہے اس میں پروردگار عالم پھر وہی انداز اختیار کرتا ہے، وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اس کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے، اَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، کہ اس نے تمہارے لیے تمہارے نفسوں میں سے جوڑے بنائے، یعنی تمہارے لیے شریک قرار دیے، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اس کے پاس سکون حاصل کرو۔ یہ جو پروردگار عالم نے انسان کا مزاج بنایا ہے وہ تنہائی سے وحشت کرتا ہے، تنہائی، توحید، ایک ہونا، یکتا ہونا، تنہا ہونا، یہ صرف خدا ہی کو سوٹ کرتا ہے۔ پروردگار عالم نے مخلوقات کو اسی طرح سے بنایا ہے کہ وہ جوڑوں کی صورت میں رہیں، انسان کا معاملہ ایکسپشن نہیں ہے، بلکہ انسان اس کی زیادہ ضرورت محسوس کرتا ہے، تو انسان تاکہ سکون حاصل کرے اس لیے پروردگار عالم نے اس کے لیے جوڑے بنائے۔ اور یہ بھی جو پیچھے کہا گیا تھا تنتشرون، تو اس کا ایک ذریعہ ہے کہ نسل آگے بڑھے گی تو یہ مختلف علاقوں میں پھیلتے چلے جائیں گے، تو اس کو یہاں پروردگار عالم نے اپنی نشانی کے طور پر خاص طور پر ہائی لائٹ کیا ہے۔ اور پھر یہ بھی بتایا کہ وجہ اعلیٰ بینکم مودتا و رحمہ، اور اس نے تمہارے درمیان مودت اور رحمت قرار دی ہے۔ اب اسی سے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ پروردگار عالم نے یہ وعدہ لیا ہے، وعدہ کیا ہے کہ اگر ایک انسان شادی کرتا ہے اور اپنی زوجہ کے ساتھ گھر بسانے کی کوشش کرتا ہے تو مودت اور رحمت پوٹینشیلی وہاں پر رکھ دیا گیا ہے، اب اسی کو ایکسپلور کرنا ہے، اسی کو کیپیٹلائز کرنا ہے، اسی کو آگے بڑھانا ہے تاکہ جو نکاح کا مقصد ہے وہ حاصل ہو سکے۔ اور اسے پروردگار عالم نے تفکر سے وابستہ کیا ہے کہ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، اس میں یقیناً نشانیاں ہیں مگر کن لوگوں کے لیے؟ ان کے لیے کہ جو تفکر کرتے ہیں، یعنی یہ غور و فکر کرنے کا متقاضی ہے تاکہ اس پورے سلسلے کو انسان سمجھ سکے کہ پروردگار عالم نے کس طرح سے اسے مختلف علاقوں میں پھیلایا ہے اور اس کے لیے جوڑے قرار دی ہیں، اور تاکہ وہ سکون حاصل کرے، مودت اور رحمت وہاں پر ہے، اس کو کیپٹلائز کرنا ہے، یہ تفکر چاہتا ہے۔ اور من آیات ہی خلق السماوات والارض، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے، یہ تیسرا موقع آ گیا کہ اس نے آسمانوں کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا، واختلاق السنتکم و الوانکم، اور تمہاری زبانوں میں فرق رکھا اور تمہارے رنگوں میں بھی فرق رکھا۔ جہاں آنکھ سے انسان پہچاننا چاہے وہاں رنگ ہیں، جہاں آواز سے فرق کرنا چاہے وہاں پر الفاظ ہیں۔ آواز سننے سے تعلق رکھتے ہیں اور رنگ دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو اب اگر دیکھیں کہ مختلف علاقوں کے اندر رہنے والے افراد، وہ زبان اور ذہن وہ تو ایک جیسا ہی لگتا ہے، مگر آپ دیکھ لیجئے کہ معافی ضمیر کو بیان کرنے کے لیے جب الفاظ باہر آتے ہیں تو الفاظ مختلف ہوتے ہیں، ذرا زمین بدلی، ذرا سا فاصلہ ہوا اور زبان میں کچھ نہ کچھ فرق آنا شروع ہو گیا۔ اسے پروردگار عالم نے اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی بتایا۔ اسی طرح سے جو رنگوں کا فرق ہے کہ کہیں کے رہنے والے ایک رنگ رکھتے ہیں، خاص رنگ رکھتے ہیں جو اس علاقے کی پہچان بن جاتا ہے، افریقہ کے رہنے والے سیاہ رنگ ان کی ایک پہچان ہے، یورپ میں رہنے والے سفید رنگ ان کی ایک پہچان ہے، اسی طریقے سے ایشیا میں رہنے والے گندمی رنگ ان کا ایک پہچان ہے کہ اچھا بھائی یہ اس علاقے سے تعلق رکھتا ہے، یہ اس علاقے سے تعلق رکھتا ہے۔ تو یہ رنگ بھی جو ہے وہ انسان کی پہچان بن جاتے ہیں، اور پروردگار عالم اس کو بھی اپنی نشانی کے طور پر بیان کرتا ہے، اور پھر یہ بھی کہتا ہے ان نفی ذالک لآیات للعالمین، اس میں یقیناً نشانی ہے عالمین کے لیے، سب کے لیے۔ اور یہ واقعی اتنا زیادہ غور و فکر کا بھی متقاضی نہیں ہے، انسان تھوڑا سا وقت دیکھے تو اس کو سمجھ میں آنے لگتا ہے۔ یہ سینسس سے اس کا تعلق زیادہ ہے. ومن آیات ہی اور اس کی نشانیوں میں سے ہے منامکم باللیل والنہار تمہارا سونا رات میں بھی اور دن میں بھی, رات میں پراپر نیند اور دن میں قیلولہ یا نیپ لینا, وابتغاؤکم من فضلہ اور تمہارا اس کے اپنے تمہارا اللہ کے فضل کو تلاش کرنا یعنی روٹی روزی کو تلاش کرنا. ظاہر ہے کہ سونے کا اصل وقت رات کا ہے اور کمانے کا اصل وقت دن کا ہے, مگر ظاہر ہے کہ انسان کچھ قیلولہ دن میں بھی کر سکتا ہے بلکہ کرنا چاہیے, اور بہت سے افراد کا روزگار رات سے بھی وابستہ ہو سکتا ہے. ان نفی ذالکا لآیات لقوم یسمعون اس میں یقیناً نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سننے والے ہیں. ومن آیات ہی اور اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے یریکم البرقہ خوفا وطمعا کہ اس نے تم کو دکھایا وہ دکھاتا ہے تمہیں بجلی, یہ آسمانی بجلی جو ہے وہ خوف کا بھی باعث ہے کہ کہیں ہم پر نہ گر پڑے اور ہماری زندگی کا خاتمہ نہ ہو جائے, اور ساتھ ہی ساتھ ایک امید بھی ہے اور اس کا ایک تما ہے کہ یہ بارش برسے گی تو اس کے نتیجے میں زمین میں سبزہ اگے گا اور فصل اچھی ہو جائے گی. وینزل من السماء ماء اور وہی ہے کہ جو آسمان سے پانی کو نازل کرتا ہے, فیحیی بہ الارض بعد موتہا اور زمین کو مردہ ہونے کے بعد واپس زندگی عطا کرتا ہے. ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون اس میں یقیناً نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل استعمال کرنے والے ہیں. یہ من آیات ہی کہہ کر پروردگار عالم نے پانچ عنوانات یہاں پر ہمارے سامنے بیان کیے, پھر اس کے بعد ایک چھٹا موقع ہے کہ جو اسی آیت کے تسلسل میں اگلے صفحے پر آئے گا, اور پھر اس کے بعد ایک اور موقع ہے جو آیت نمبر 46 میں بیان ہوگا. اس طرح کل سات موقع تو کم سے کم ہیں کہ جن کے اندر پروردگار عالم نے یہ انداز اختیار کیا ہے. پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرما, اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم سورة مبارك روم آیت نمبر 25 سے آیت نمبر 32 25 سے 32 تک. میں نے گزارش کی تھی آپ کی خدمت میں کہ پروردگار عالم نے ایک انداز اختیار کیا ہے جس میں سرخی بنایا ہے وہ من آیات ہی کے عنوان کو, کہ اس کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے, اور اس طرح سے پروردگار عالم نے ترتیب سے نایتوں کے اندر 6 مرتبہ کچھ نشانیوں کا ذکر کیا ہے, اور ہر مرتبہ سرنامہ و من آیات ہی ہے کہ اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے. اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آخری ایک اور موقع آئے گا اس سورے کے اندر, وہ آیت نمبر 46 میں ہے جہاں ہواؤں کا تذکرہ ہے. یہاں ان 6 موقعوں پر پروردگار عالم نے انسان کی خلقت کا بھی ذکر کیا ہے کہ مٹی سے تمہیں پیدا کیا, پھر اس کے بعد بشر بن کر اس دنیا کے اندر پھیلتے چلے گئے, پھر پروردگار عالم نے جو جوڑے بنائے ہیں جو انسان کے لیے سکون کا باعث ہیں, جو نکاح کا مقصد ہے اس کو بیان کیا, پھر اس کے بعد آسمانوں اور زمین کی خلقت اور زبانوں اور رنگوں کے اختلاف کو بیان کیا, پھر اس کے بعد 4th موقع آیا کہ جہاں پر نیند کو اور روزی کے طلب کرنے کو اپنی نشانی بیان کیا, پھر اس کے بعد پروردگار عالم نے جو بجلیوں کا نظر آنا ہے کہ جس سے انسان خوف زدہ بھی ہوتا ہے اور ایک امید بھی ہوتی ہے, اور اس کے نتیجے میں پھر آسمان سے پانی برستا ہے بارش نازل ہوتی ہے, یہ 5 موقع پروردگار عالم نے 5 مختلف انداز سے اپنی نشانیوں کو بیان کیا. پھر اس کے بعد یہ 6th موقع آتا ہے جو صفحے پر سر فہرست کر وہ من آیات ہی اللہ کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے ان تقوم السماء والارض کے آسمان اور زمین قائم ہیں بے امر ہی اس کے امر سے اس کے حکم سے, ثم اذا دعاكم دعوة من الارض اذا انتم تخرجون پھر اس کے بعد جب وہ تمہیں پکارے گا زمین سے تو تم باہر نکل آؤ گے, یعنی وہ پروردگار کی جو آسمانوں اور زمین کو قائم رکھ سکتا ہے ایک وقت ایسا آئے گا کہ تمہیں اسی زمین سے وہ برآمد بھی کر لے گا, تم اسی زمین میں جا رہے ہو اور مر بھی رہے ہو تو خدا کے اذن اور حکم سے, جی رہے ہو تو بھی خدا کے اذن اور حکم سے, تو وہ موت کے بعد تمہیں واپس زندہ کرنے پر اور زمین سے برآمد کرنے پر قادر ہے, نہ اس کے علم میں کمی آئی ہے نہ اس کی قدرت میں. وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور اسی کا ہے جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے, كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ ہر ایک اسی کی اطاعت کر رہے ہیں, یعنی کچھ سوچ سمجھ کے اور کچھ فطری طور پر پروردگار عالم کے پروگرام کو فالو کر رہے ہیں. وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ اور خدا ہی وہ ہے کہ جس نے خلقت کا آغاز کیا اور وہی پلٹائے گا, وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ اور وہ اس کے لیے اور بھی آسان ہے, یعنی جو عدم سے وجود دے سکتا ہے وہ مرنے کے بعد واپس کیوں نہیں پلٹا سکتا؟ یعنی انسان کے سوچنے کے لیے کہ تم سوچو کہ کیا چیز زیادہ آسان ہے، ایک وجود ہے اور پھر اس کو ریوائیو کرنا ہے، اور ایک یہ ہے کہ عدم سے وجود دینا ہے، وہ خدا جس نے عدم کے پردے کو چاک کر کے انسان کو نعمت وجود سے سرفراز کیا، وہ مرنے کے بعد واپس پلٹا بھی سکتا ہے، اور اس کے لیے تو سبھی آسان ہے، مگر یہ ہمارے سوچنے کے لیے کہ انسان اگر کمپیریٹیولی دیکھے تو اسے کیا چیز زیادہ آسان لگتی ہے، کیا چیز مشکل لگتی ہے۔ وَلَهُ الْمَثَلُ الْعَلَىٰ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اللہ ہی کے لیے مثل اعلیٰ ہے، یعنی اعلیٰ اوصاف پروردگار عالم کی صفات آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی، یعنی اس کے اوصاف کا مظاہرہ ہمیں نظر آتا ہے، وہ خالق ہے تو مخلوقات میں اس کی خلقت نظر آتی ہے، وہ قدرت رکھتا ہے تو اس کی قدرت کے مظاہرے ہمیں نظر آتے ہیں۔ یہاں پر دو صفتوں کا بیان ہے، وہ العزیز الحکیم، وہ عزیز بھی ہے اور حکیم بھی، عزیز یعنی زبردست، حکمت یعنی ٹھیک ٹھیک کام کرنے والا۔ اب اس کے بعد ایک اور مثال سے پروردگار عالم نے توحید کی طرف متوجہ کیا ہے۔ ضرب لکم مثلا من انفسکم، اللہ تمہیں مثال دیتا ہے تمہارے اپنے وجود کی، یعنی تم خود اپنے بارے میں سوچو۔ حل لکم مما ملکت ایمانکم من شرکاء، تمہارے بھی تو غلام کنیز ہیں، تمہارے بھی تو ماتحت ہیں، وہ کہ جو تمہارے ماتحت ہیں وہ تمہارے غلام وہ کنیز ہیں، کیا وہ تمہارے شریک ہیں؟ فیما رزقناکم، جبکہ وہ دولت ہم نے تم کو دی ہے، لیکن کیا اس دولت میں کہ جس کا ہم نے تم کو مالک بنایا ہے تم اس میں اپنے ماتحت افراد کو اپنا شریک مانتے ہو؟ فانتم فیہ سواؤن، تم اس میں برابر ہو جاؤ ان کے ساتھ۔ تخافونہم کخیفتکم انفسکم، اور تمہیں ان سے ویسا ڈر لگنے لگے جیسا تم اپنے آپس کے آدمیوں سے ڈرتے ہو، یعنی ایک تمہارا سٹینڈرڈ ہے، ایک تمہارے برابر کے افراد ہیں، اور ایک وہ ہیں کہ جو تمہارے ماتحت ہیں، ظاہر ہے کہ تم ان کو نہ اپنے ساتھ شریک بناتے ہو اور نہ ہی تمہارے لیے ان سے کوئی خوف ہوتا ہے، بلکہ وہ تمہارے ماتحت رہتے ہیں۔ تو تمہارے جو کیس کے اندر ماتحت ہیں، جو تم سے نیچے ہیں، وہ تو تمہارے اس مال میں کہ جو خدا نے تم کو دیا شریک نہ ہوئے، اور خدا کے ساتھ تم کیسے گوارا کرتے ہو کہ ایسے افراد کو یا ایسے بتوں کو شریک قرار دے لو کہ جن کا کوئی حصہ ہے ہی نہیں، یعنی پروردگار کا تو سب کچھ ذاتی ہے، اس کو تو کسی اور نے دیا بھی نہیں ہے، جب اس کا ذاتی ہے سب کچھ تو پھر اس کے بعد کیسے ممکن ہے کہ پروردگار عالم کے ساتھ کوئی شریک ہو سکے جس سے خدا کو ڈرنا پڑے یا پروردگار کو جس کا لحاظ کرنا پڑے؟ پروردگار رب الارباب ہے، پروردگار پالنے والا ہے، وہ مالک ہے اور وہ خالق ہے۔ کذالک نفصل الآیات، ہم اسی طریقے سے اپنی آیتوں کو تفصیل سے بیان کرتے ہیں، لقومی یعقلون، ان لوگوں کے لیے کہ جو عقل استعمال کرتے ہیں۔ یہاں پہ انسانی عقل کو اپیل کیا ہے کہ تم اگر سوچو گے تو اس مثال سے اور دوسری مثالوں سے تمہارے لیے بالکل واضح ہو جائے گا کہ خدا وحدہ لا شریک ہے، کوئی اس کے ساتھ شریک نہیں ہو سکتا۔ پرابلم پھر کیا آتی ہے؟ بل اتبع الذین ظلموا اہواءہم بغیر علم، کہ وہ کہ جنہوں نے ظلم کا اتباع کیا ہے، بل اتبع الذین ظلموا، وہ کہ جنہوں نے ظلم کیا ہے انہوں نے اتباع کیا ہے اہواءہم، اپنے اہواء کا، اپنی خواہشات نفس کا، بغیر علم، ان کے پاس کوئی علم نہیں۔ یعنی یا تو ہم یہ کہیں کہ بھائی علمی اعتبار سے کہیں پر کسی قسم کی وہ غلط فہمیاں ہو گئی ہوگی، انٹرپریٹیشن مسٹیک ہو گئی ہوگی، نہیں، اس کا علم سے کوئی تعلق نہیں ہے، ذرا سا انسان عقل استعمال کرے تو اسے یہ بات سمجھ میں آ جائے گی۔ تو پھر انہوں نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے اپنی خواہشات کا اتباع کیا ہے، اپنی خواہشات کی پیروی کی ہے، اور یہی ان کے ظلم کی وجہ ہے۔ واضح طور پر خدا فرماتا ہے کہ بلکہ وہ لوگ کہ جنہوں نے ظلم کیا ہے انہوں نے اتباع کیا ہے اپنی خواہشات کا بغیر علم، اور علم ان کے پاس نہیں ہے۔ فَمَن يَهْدِ مَن أَضَلَّ اللَّهُ، تو کون ہدایت دے گا اس کو کہ جسے اللہ نے گمراہی میں چھوڑ دیا؟ یہاں سے ہمیں ایک اور چیز سمجھ میں آ گئی کہ اگر کوئی ظلم کرتے ہوئے اپنی خواہشات کا اتباع کرے، علم کو فالو نہ کرنا چاہے، تو پھر پروردگار اسے گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے۔ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ، پھر ان کا کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوتا، یعنی پھر پروردگار عالم کی طرف سے زبردستی ان کو ہدایت نہیں دی جائے گی۔ علم ان کے پاس آ چکا، اب علم آنے کے بعد انہیں خواہشات کو، اپنے احوا کو کمپرومائز کرنا ہوگا، تو وہ ظلم سے دستبردار ہوں گے، اور پھر وہ علم کی اتباع کرتے ہوئے حق اور حقیقت تک پہنچ جائیں گے۔ تو پھر کیا کریں گے؟ وہ آگے آ رہا ہے، واقم وجهک للدین حنیفا، تو اپنا رخ سیدھا رکھو حق کے لیے، سب راتوں سے ہٹ کر۔ حنیفا کا مطلب یہ ہے کہ تمام راتوں سے ہٹ کر، جو دائیں بائیں ٹیڑھے میڑھے ہیں، انسان سیدھا سیدھا صراط مستقیم پر آگے بڑھتا چلا جائے۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ کی فطرت ہے جس پر اس نے انسانوں کو پیدا کیا ہے. یعنی انسان فطرتاً دین حنیف کی طرف متوجہ ہے, یہ اس کی خواہشات ہیں, یہ اس کی احوا ہیں کہ جو اسے دائیں بائیں لے جاتے ہیں, اور وہ اگر ان کی بات مان لے تو پھر صراط مستقیم سے ہٹ جائے گا, یا مغضوب علیہم کے راستے پر جائے گا, یا ضالین کے راستے پر جائے گا, صراط مستقیم سے دور ہو جائے گا, اور احوا اسے برباد کر دیں گے. لا تبدیل لخلق اللہ, اللہ کے خلقت میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی. ذالک الدین القیم, یہی سیدھا دین ہے, یہی سیدھا راستہ ہے. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون, لیکن لوگوں کی اکثریت جانتی نہیں ہے. پھر واپس علم کا مسئلہ آ گیا کہ یا ان کے پاس علم نہیں ہے, یا علم آنے کے بعد بھی انہوں نے احوا خواہشات کا اتباع کیا. فطرت خدا کی طرف متوجہ کرتی ہے, دین حنیف کی طرف متوجہ کرتی ہے. جب تلاش کرے تو باہر اسے دین حنیف کا نمائندہ رسول کی صورت میں ملتا ہے, جس سے اسے ڈیٹیل مل جاتی ہیں, تفصیلات مل جاتی ہیں, اور وہ اسے پھر صراط مستقیم پر آگے بڑھانے میں مدد کرتی ہیں. یہی دین کا فطری ایک راستہ ہے. اگر ایک انسان اس میں علم کو فالو نہیں کرے گا تو بھٹکے گا. منیبین الیہ, لا لگاتے ہوئے, وتقو ہو, اور اللہ کا تقوی اختیار کرو, واقیم الصلاۃ, اور نماز قائم کرو. ولا تکونوا من المشرکین, اور مشرکین میں سے مت ہو جاؤ. بہت اہم ہے کہ اگر نماز کو کوئی ترک کرتا ہے تو سیدھا سیدھا اسے مشرکین کی فہرست میں, چاہے عملی اعتبار سے ہی صحیح مگر اشارتاً شامل کیا گیا ہے کہ یہاں نماز قائم نہ کرنا گویا اپنے آپ کو مشرک بنانے کے مترادف ہے. درست ہے کہ اگر کسی نے ایک آدھ دفعہ نماز نہ پڑھی تو ہم اس کے اوپر کوئی شرک کا فتویٰ نہیں لگا دیں گے, لیکن اس کو سمجھنا چاہیے کہ توحید کا عقیدہ اگر دل میں ہے تو اس کا اظہار اس طرح سے ہوتا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں نماز کو شامل کرے, اور نماز کو فقط پڑھے نہیں, نماز کو قائم کرے. من الذین فرقوا دینہم, لوگوں میں سے وہ کہ جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر لیا, فرقوں میں بانٹ دیا, وکانوا شیعہ, اور وہ مختلف گروہوں میں بٹ گئے. کل حزب بما لدیہم فرحون, اور ہر گروہ اس پر کہ جو اس کے پاس ہے وہ خوش ہے. یعنی ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے صراط مستقیم کو چھوڑ بھی دیا, دین میں ٹکڑے ٹکڑے کر دیے, اور پھر اس کے بعد ہر گروہ جو اس کے پاس ہے اس پر خوش ہے. یہ کس صورت میں ہوگا؟ جب وہ فطرت کو چھوڑ دیں گے, جو راستہ خدا کی طرف سے معین ہے اس کو چھوڑ دیں گے, تو پھر یہی ہوگا. اور کہنے والے ہر ایک یہی کہہ رہے ہوں گے کہ ہم اسی راستے پر تو ہیں جو خدا نے معین کیا ہے. یہ اس صورت میں کہ جب وہ اسلام یا دین پر رہتے ہوئے فرقوں کا شکار ہوں, اور اگر دین ہی پر نہ آئے تو پھر تو اور زیادہ بہتنے کے امکانات موجود ہیں. لہذا اس چیز کو سمجھنا بہت ضروری ہے, اور بالکل کھلے دل کے ساتھ کہ پروردگار عالم نے کیا طریقہ رکھا ہے, کہ جس کو وہ فطری طریقہ کہتا ہے, سیدھا راستہ کہتا ہے, حنیفہ کہتا ہے, دین قیم کہتا ہے, علم کی بنیاد پر کہتا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ لا لگانے کی دعوت دیتا ہے, تقویٰ کی دعوت دیتا ہے, نماز قائم کرنے کی دعوت دیتا ہے. آیت نمبر 32 پر یہ صفحہ مکمل ہوا. پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے, سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما, اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ مبارکہ روم, آیت نمبر 33 سے آیت نمبر 41, 33 سے 41. ان آیتوں میں پروردگار عالم نے انسانی نفسیات کا جائزہ لیا ہے اور اس پر تبصرہ فرمایا ہے, اور ظاہر ہے کہ خالق انسان سے زیادہ انسانی نفسیات کا کون واقف ہو سکتا ہے. ارشاد ہوتا ہے, وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ, جب لوگوں پر کوئی مصیبت آتی ہے, کوئی پریشانی آتی ہے, دعو ربہم, تو وہ اپنے پروردگار سے لو لگاتے ہیں, منیبین الیہ, پوری طرح لو لگاتے ہوئے اسے پکارتے ہیں. دعو ربہم یعنی اسے پکارتے ہیں, کس کو پکارتے ہیں؟ اپنے رب کو پکارتے ہیں. منیبین لو لگاتے ہوئے پکارتے ہیں, گڑ گڑاتے ہیں خدا کی بارگاہ میں کہ اے پروردگار, یہ جو مصیبت ہے, یہ جو مشکل ہے, اس کو دور کر دے. اب ظاہر ہے کہ جب یہ مشکل انسان کے اوپر حاوی ہوتی ہے تو وہ فطری طور پر اس غیبی مدد کی طرف اور غیبی جو پروردگار ہے اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے. ثم اذا اذاقهم منه رحمتا, پھر اس کے بعد جب ان کا رب انہیں اپنے پاس سے مہربانی کا مزہ چکھاتا ہے, یعنی ان کو ٹیسٹ کرواتا ہے اپنی مہربانی کا, یعنی اس مشکل اور اس مصیبت کو دور کر دیتا ہے. اذا فریق منهم بربهم یشرکون, تو ان میں سے ایک گروہ فوراً ہی اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتے ہیں. اب یہ والی جو کیفیت ہے بعض افراد کو سدھار دیتی ہے, یعنی یہ جو کہنا ہے کہ ان میں سے ایک گروہ, اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ کچھ افراد تو وہ ہوتے ہیں کہ جو پروردگار عالم کی طرف اب متوجہ بھی رہتے ہیں، مگر وہ ہیں ہی کتنے؟ ایک گروہ ایسا ہے اور ان کی تعداد کم نہیں ہے بلکہ زیادہ ہے کہ وہ اپنے رب کے ساتھ فوراً ہی شریک قرار دینے لگتے ہیں، یعنی اب جب تک مشکل ہے تب تک خدا یاد آتا ہے، اور جیسے وہ مشکل ٹلی اور پروردگار عالم نے اپنا احسان کیا انہوں نے فوراً ہی اپنے رب کو فراموش کر دیا۔ لیجکرو بیما آتی نہ ہوں، اس کا کفران نعمت کرنے کے لیے، یعنی اب یہ لوگ چاہتے یہ کہ اپنے پروردگار کی اس نعمت کو نظر انداز کر دیں کہ ان کے رب نے اس مشکل موقع پر ان کا خیال رکھا اور ان کی اس مشکل کو دور کیا۔ فتمتعو، تو ٹھیک ہے پھر تم مزے کرو، فسوف تعلمون، تو عنقریب تم جان لو گے، یعنی اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ اس طرح سے خدا کو اگنور کر کے تم خدا کا کوئی نقصان کر سکتے ہو اور گویا کہ تم بچ نکلے کہ ایک دفعہ کی مشکل تھی اور وہ حل ہو گئی اور تھوڑی خدا کی بارگاہ میں کبھی آنا ہے، تو ٹھیک ہے اگر تم یہ سمجھتے ہو تو کفران نعمت کرو اور پھر جتنے مزے کرنے کر لو، عنقریب تمہیں پتا چل جائے گا۔ یہ بہت واضح تحدید ہے، اور یہ ہم واقعاً دیکھتے ہیں کہ خدا بچائے اس رویے سے اور اصلاح کرنے کی توفیق دے کہ جب کوئی مشکل اور کوئی پریشانی ہوتی ہے۔ حضرت علامہ سید علی نقوی صاحب نے بہت عمدگی کے ساتھ اسے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ شرک اعتقادی نہ صحیح تو ایک طرح کا شرک عملی، اس کی اطاعت کو چھوڑ کر شیطان کی اطاعت کرنا یا نفسانی خواہشات کی پیروی کرنا بھی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی مثالیں بہت ساری ہیں۔ اس میں مثلا ایک مثال جو حضرت علامہ نے دی ہے، وہ بیٹی کی شادی کی ہے کہ جب تک بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی تھی خدا یاد تھا، دعائیں اس سے مانگی جا رہی تھی، اور جب ماشاءاللہ وہ دن آیا اور فضل خدا سے شادی کا ہنگام آیا تو اب خدا سے مطلب نہیں ہے، وہ باتیں کی جا رہی ہیں جو اسے ناراض کرنے والی اور شیطان کو خوش کرنے والی ہیں، گانا بجانا، ناچ، رنگ، اور وہ بھی رات بھر۔ اب شیطان ہی شیطان ہے، خدا کا نام نہیں ہے۔ یہ کیا اسلام اور ایمان کا تقاضا ہے؟ اس ناشکر تن پر اس نے تحدیدی انداز میں کہا ہے کہ اس کے بعد تمہیں معلوم ہوگا۔ اب اس معلوم کیا ہوگا؟ ہو سکتا ہے کہ اسی دنیا میں معلوم ہو جائے کہ کفران نعمت کے نتیجے میں نعمت چھن جاتی ہے اور شادی نہ شادی سے بدل جاتی ہے، اور خواہ آخرت میں معلوم ہو جب وہاں کا عذاب سامنے آئے۔ اب اس کے بعد پروردگار عالم نے مزید اس پر تبصرہ فرمایا کہ امنزلنا علیہم سلطانا، کیا ہم نے ان پر کوئی ثبوت اتارا ہے؟ فہو یتکلم بما کانوا بہ یشرکون، کہ وہ ان کے سامنے بولتا ہو اس کے ساتھ جو وہ شرک کرتے ہیں، یعنی ان کے پاس کیا دلیل ہے کہ وہ اپنے پروردگار سے دور ہوتے جا رہے ہیں جبکہ مشکل میں انہیں فوراً خدا یاد بھی آتا ہے۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا، اور جب ہم دکھاتے ہیں لوگوں کو مہربانی کا ذائقہ تو وہ اس سے خوش ہو جاتے ہیں، یعنی یہ خوش ہونا بڑا نیچرل ہے، یعنی اس کی مذمت نہیں ہے، یہ خوش ہونا تو اچھا ہے۔ مگر اب اس کے بعد اگلا مرحلہ کیا ہے؟ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اور اگر ان تک کوئی مشکل پریشانی آتی ہے ان کے اپنے کرتوت کی وجہ سے، اذا ہم یقنطون، تو فوراً نا امید ہو جاتے ہیں۔ یہاں پر اس بات کی طرف متوجہ کیا گیا کہ ایک پروردگار کا نظام جس کے تحت امتحان ہوتا ہے، اس کو بھی قرآن میں بار بار بیان کیا گیا، لنبلونکم، ہم تمہارا امتحان لیں گے خوف سے، بھوک سے وغیرہ، ایک امتحان ہے کہ کچھ انسان نہ بھی کرے تو اس دنیا میں وہ آیا ہے تو امتحانات کا اسے سامنا کرنا پڑے گا۔ لیکن ایک وہ چیز بھی ہے کہ جس کو ہم ریپرکشنز کہتے ہیں، کہ اپنے کرتوت کا نتیجہ انسان کو اس دنیا کے اندر بھگتنا پڑتا ہے، جس کو آگے اسی صفحے پر اور بھی ایلوبریٹ کیا گیا ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر کہہ کر وہ آیت ابھی تھوڑی دیر میں آتی ہے۔ لیکن وہ جب انسان اپنے پیر پر کلہاڑی مارتا ہے تو پھر اس کو مایوس ہونے میں دیر نہیں لگتی، حالانکہ وہاں پر بھی ریکٹیفیکیشن ہونی چاہیے، کریکشن ہونی چاہیے، جو برا کیا ہے اس برے کے اثرات کو مینیمائز کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور مانوی اعتبار سے توبہ کرنی چاہیے اور خدا کی بارگاہ میں پناہ لینی چاہیے۔ اولم یرو، کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا؟ ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کہ اللہ رزق میں کشادگی کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگی کر دیتا ہے۔ اب یہ چاہنا ایک امتحان کی وجہ سے ہو سکتا ہے اور ایک اسی وجہ سے ہو سکتا ہے، تو تمہارے اپنے کرتوت ایسے ہیں کہ جس کی وجہ سے پروردگار عالم نے یہ چاہا کہ تمہارے رزق میں کمی کر دے۔ مثلا ہم جانتے ہیں کہ ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی جو ہے انسان کے رزق میں کمی کرواتی ہے، یہ روایات کے اندر آیا۔ اسی طریقے سے رشتے داروں کے حقوق کو ادا نہ کرنا انسان کے رزق میں کمی کرواتی ہے۔ تو یہ حرکتیں ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان ان چیزوں کا سامنا کرتا ہے۔ صدقہ دینا رزق کو نازل کرواتا ہے، صدقہ نہ دینا، روک لینا، یہ رزق کو کم کروا دیتا ہے۔ یہ وہ خدا کا چاہنا ہے کہ جو انسان کے اعمال کے ساتھ مربوط ہے، ایک ہے پروردگار کا امتحان وہ مستقل ہے اور ایک ہے انسان کی اپنی حرکتیں کہ جس کی وجہ سے بہت سے ریپرکشنز اسے فیس کرنا پڑتے ہیں. اسی طرح سے بہت سے فزیکل چیزیں کہ جب ایک انسان محنت کے لیے نکلے گا ہی نہیں اور سستی کا مظاہرہ کرے گا تو پھر رسک کے لیے جب وہ محنت نہیں کر رہا تو پھر اسے ایسی توقع بھی نہیں کرنی چاہیے. ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون, اس میں یقیناً نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائیں. فآت ذی القربی حقہ والمسکین وابن السبیل, تو قرابت دار کو اس کا حق دے دیجئے یعنی رشتے دار کو, مسکین کو اور مسافر کو, ابن سبیل یعنی مسافر, مسکین یعنی فقیر یعنی جس کے پاس مالی اعتبار سے تنگ دستی ہے, اور ذی القربی یعنی رشتے دار. ذلک خیر للذین یریدون وجه اللہ, یہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے اس کی رضا کے طلبگار ہیں. فاولئک هم المفلحون, اور یہی لوگ کامیاب ہیں. اب یہاں پر تین چیزیں فوراً بتا دی گئی, یعنی یہ سمجھ میں آتا ہے کہ پہلے پروردگار عالم نے کہا کہ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے جس کے اندر خوشادگی کرتا ہے, جس کے لیے چاہتا ہے کمی کر دیتا ہے, ایمان والوں کا حوالہ دیا کہ اس میں نشانی ہے. پھر فوراً یہ بات کہی گئی کہ تین چیزیں, اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ تینوں چیزیں بظاہر انسان کے رزق میں اضافے کے لیے بہت مؤثر ہیں. اچھا اب یہ تو ظاہر ہے کہ اس کے اندر ایک عمومی نصیحت تو ہے, مگر خطاب اول جو ہے وہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. اب اس کے بعد یہ ظاہر ہے کہ یہ کوئی مناظرے کی کتاب تو ہے نہیں, اور نہ ہی اس وقت ہم کوئی مناظرے کی بحث کر رہے ہیں اور نہ یہ ہمارا طریقہ ہے, مگر اگر آپ دیکھیں تو آپ کو اس طرح سے تفصیلات ملیں گی کہ روایات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب مخاطب کیا گیا تو اس کے بعد پیغمبر اکرم نے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو بلا کر فدق ہبا فرمایا تھا, یعنی پیغمبر اکرم نے گفٹ کیا تھا جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کو کہ یہ ذی القربہ کا حق ہے, یہ رشتے داروں کا حق ہے. جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کی محنتوں کو اور ان کی کنٹریبیوشن کو یاد کیا تھا, اور جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو یہ فدق گفٹ کیا تھا جس کو بعد میں بدقسمتی سے چھین لیا گیا. اب ڈائریکٹ اس پر افسوس ہی کیا جا سکتا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کو جو کچھ پیغمبر اکرم کی طرف سے ملا, حکم خدا کی وجہ سے ملا, اور جو کچھ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کے اسلام اور مسلمانوں پر ہونے والے احسانات کو یاد کر کے دیا گیا, اس کو اس طریقے سے یوزرف کر دیا گیا. آگے ارشاد ہوتا ہے, وما آتیتم من ربا, اور جو تم لوگ سودی روپیہ دیتے ہو, لیربوا فی اموال الناس, تاکہ مال میں لوگوں کے اضافہ ہو جائے, فلا یربو عند اللہ, تو وہ اللہ کے پاس اضافہ نہیں ہوتا. یعنی اب واپس سے کچھ چیزیں ہیں جو بتا دی گئی کہ ان کے ذریعے سے گویا رزق میں اضافہ ہوتا ہے, اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح سے اگر بچا لیں تو رزق میں اضافہ ہوتا ہے. آیا فزیکلی اگر دیکھیں تو بظاہر سود کا پیسہ بڑھنے لگتا ہے تو اضافہ تو ہو گیا, مگر یہ اضافہ جو مادی اعتبار سے ہو رہا ہے اس میں برکت معنویت کچھ بھی نہیں ہے, اس سے فتبہ ہونا ہے. پروردگار عالم معنویت کی دنیا کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ یہ اللہ کے پاس اضافہ نہیں ہوتا. وما آتے تم ان زکات, اور جو تم زکات دیتے ہو, تریدون وجہ اللہ, جس کے ذریعے سے اللہ کی خوشنودی چاہتے ہو, فاولئک هم المفلحون, تو یہ لوگ ہوں گے جو زیادہ اور دگنا اور تین گنا چار گنا کئی گنا حصہ پائیں گے. یعنی اب زکات دینے میں یا مال خدا کی راہ میں خرچ کرنے میں تو یہ ہو گیا کہ وہ بغیر تو بینک بیلنس کم ہو گیا, یہاں کم ہوا مگر وہ بڑھ گیا, اور جو سود ہے وہ بڑھ گیا مگر وہ کم ہو گیا. اب یہ چیز ایمان کے ساتھ بہرحال تعلق رکھتی ہے. اللہ الذی خلقکم, اللہ ہی ہے کہ جس نے تم کو پیدا کیا, ثم رزقکم, اسی نے تم کو رزق دیا, ثم یمیتکم, وہی تمہیں موت دے گا, ثم یحییکم, وہی تمہیں واپس زندہ کرے گا. حل من شرکائکم, کیا تمہارے شرکا میں سے کوئی ایسا ہے, من یفعل من ذلکم من شیء, جو ان کاموں میں سے کوئی ایک بھی کر سکے, سبحانہ و تعالی اما یشرکون, بے عیب ہے اللہ اور بلند ہے ان باتوں سے جو یہ مشرک کرتے ہیں. خلقت خدا کا کام ہے, رزق دینا خدا کا کام ہے, موت دینا خدا کا کام ہے, زندگی دینا خدا کا کام ہے, اس کا وسیلہ وہ جس کو بنائے وہ خدا کا اختیار ہے. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس, فساد مچ گیا خشکی میں بھی اور تری میں بھی لوگوں کے کرتوت کی وجہ سے جو انسانوں نے کیا. اب یہی وہ آیت ہے کہ جس کی طرف تھوڑی دیر پہلے ہم نے متوجہ کیا تھا کہ انسان کے کرتوت کے نتائج ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے خشکی اور تری, یعنی جو زمین ہے اس پر بھی اور میں بھی اور دریا اور سمندر میں بھی بہت سی چیزیں ڈس آرڈر ہو جاتی ہیں, بہت ساری چیزوں کے اندر آرڈر خراب ہو جاتا ہے اور معاملات بد سے بدتر ہوتے چلے جاتے ہیں. لیوزی قوم باز الزی عملو, اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ چکھتے ہیں بعض ان چیزوں کا نتیجہ کہ جو انہوں نے کیا ہوتا ہے, لعلہم یرجعون, اور اس کا بھی فائدہ یہ ہوتا ہے کہ شاید وہ پلٹے, یعنی اب وہ اس کی کریکشن کی طرف جائیں, یعنی جتنا جلد سمجھ جائیں گے اتنا ہی بہتر ہوگا. اس میں بھی حضرت علامہ سید علی نقی صاحب نے دو رخوں کی طرف خاص طور پر متوجہ کیا ہے. ایک تو یہ کہ ان لوگوں کی بدعمالیوں کے نتیجے میں تنبیہی طور پر زلزلے اور طوفان آ جائیں, یعنی یہ وہی تھوڑا سا عذاب کی شکلیں, یا زراعتوں کی تباہی ہو اور قحط سالی کا دور دورہ ہو. دوسرا رخ یہ ہے کہ جس کا تجربہ آج دنیا کو زیادہ ہو رہا ہے کہ لوگوں کی نفع اندوزی کی حوث سے اجناس کی کمی ہو جائے, یعنی اب نفع کی وجہ سے بلیک مارکیٹ میں اضافہ ہو رہا ہے اور اس کے نتیجے میں اسٹور کیا جا رہا ہے, بازار میں نہیں لایا جا رہا تاکہ قیمتیں بڑھ جائیں, اور اس کے نتیجے میں لوگوں کو دوسروں کو زحمت ہو رہی ہے, تو ایک سوسائٹی کے اندر ڈس آرڈر تو آ گیا. اسی طرح سے ریلوں کے ڈرائیور اور جہازوں کے کپتان وغیرہ ادائے فرائض میں کوتاہی کریں اور اکثر لوگوں کی ہلاکت کا باعث بن جائیں. یہ بھی فساد کی مختلف شکلیں ہیں. پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما, اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.